امام جس سے ہو کردار بنا دے اللہ مجھے ایسا عزادار بنا دے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويرفع المستضعفين ويخلق ملوكا ويستخلف آخرين قاسم الجبارين ومدرك الهاربين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روح وأرواح العالمين لذل تراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. درود بھیجیے محمد و آل محمد. موزے سامعین، ان چار روزہ مجالس میں ہمارا عنوان معرفت امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام ہے، اور اس موضوع کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہم نے سورہ انبیاء کی 105 آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، کہ جس میں ارشاد رب العزت ہوا کہ بتحقیق ہم نے زبور میں ذکر کے بعد یہ بات لکھ دی ہے کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے، اور کل گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ ان نیک بندوں کی معرفت ضروری ہے کہ جو زمین پر خدا کے وارث بنیں گے. یہ صالح بندے، یہ نیک بندے، یہ عبادت گزار بندے در حقیقت خدا کی زمین پر خدا کا نظام نافذ کریں گے. جب زمین خدا کی، اسماء خدا کا، اولا خدا کا، اخرا خدا کا، دنیا خدا کی، آخرت خدا کی، زمین خدا کی، سب کچھ خدا کا، تو اس زمین پر جو نظام ہوگا وہ بھی خدا کا ہوگا، اور اس زمین پر جو نظام لانے والا ہوگا وہ بھی خدا کا ہوگا، اور اس زمین پر دین کو بچانے والا بھی خدا کی طرف سے ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ دین کو لانے والا تو خدا کی طرف سے ہو لیکن دین کو بچانے والا خدا کی طرف سے نہ ہو. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ عطرتی و اہل بیتی، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت، اور یہ روز قیامت دونوں ساتھ ساتھ رہیں گے. قرآن بھی ضروری ہے، عطرت بھی ضروری ہے، قرآن بھی ضروری ہے، مفسر قرآن بھی ضروری ہے، قرآن بھی ضروری ہے، وارث قرآن بھی ضروری ہے. تو جب دونوں قیامت تک رہیں گے، ساتھ ساتھ رہیں گے، تو قرآن تو موجود ہے، تو آپ ماننا پڑے گا عطرت رسول میں سے کوئی ایک ہستی ہے کہ جو جسے قرآن کے ساتھ ہونا چاہیے، جسے قرآن کے ساتھ ہونا چاہیے. تو یہاں پر ہمارا عقیدہ ہے، اور تمام مسلمانوں کا متفق علیہ عقیدہ ہے، کہ حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف موجود ہیں. لہذا ان ہستیوں کی معرفت حاصل کرنی ہے، پہچان حاصل کرنی ہے. اور کل ہم نے یہ بتایا تھا کہ معرفت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک سطحی قسم کی معرفت اور ایک گہری اور عمیق قسم کی معرفت. موضوع ہمارا معرفت امام زمانہ ہے، اور ظاہری سی بات ہے معرفت امام زمانہ میں ہم نہایت فکری گفتگو کریں گے تاکہ ہم در حقیقت ان چار روزہ مجالس کے بعد کوئی ایک ایسا نقطہ حاصل کر سکیں کہ جس کی وجہ سے ہماری معرفت میں اضافہ ہو. اس لیے کہ پاک محرم حال میں جو ہمارا خمسہ تھا اس میں ہم نے منشور عزاداری پہ گفتگو کی ہے کہ عزاداری کے منشور کیا ہیں, عزاداری کے نکات کیا ہیں, عزاداری در حقیقت کن نکات پر مشتمل ہونی چاہیے. ان میں سے ایک نقطہ یہ تھا جو جناب زینب سلام اللہ علیہا نے دیا کہ عزاداری کے ذریعے سے معرفت خدا میں اضافہ ہونا چاہیے. لہذا ان مجالس کے ذریعے سے در حقیقت ہم چاہتے کہ ہماری جو معرفت ہے امام زمانے کے متعلق وہ در حقیقت سطحی نگاہ سے سطحی سطح سے اٹھ کر گہری سطح کے حامل ہو جائے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. ایزان گرامی, تو بس ایک آیت یہ پیش کی تھی سورہ انبیاء کی 105 آیت کہ ہم نے زبور میں لکھ دیا ذکر کے بعد کہ ہماری زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے. سورہ قصص میں ارشاد ہوا ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض, کہ ہم جو زمین پر کمزور بنائے گئے ہیں ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ان کو امام بنائے وارث بنائے. یہاں پر بھی وارث کا لفظ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب دو چیزیں کامن ہو گئیں کہ زمین میں وارث جو ہیں خدا کی طرف سے وہ نیک بندے ہوں گے, تو یہاں پہ خدا نے کہا جو نیک بندے ہوں گے ان کو کمزور بنایا جائے گا. یہ ظلم, یہ ستم, یہ کٹن مراحل, یہ آزمائش, یہ تمام زندگی کا حصہ ہے. یعنی اس سے صرف نظر نہیں کر سکتے کہ جناب بغیر امتحان کے بغیر آزمائش کے در حقیقت ہم اعلی مدارج تک پہنچے. شیعت کا طرح امتیاز یہی ہے, تشیع کا حقیقت وجہ امتیازی یہی ہے کہ تشیع نے ہر دور میں ہر ظالم کے ظلم کو برداشت کیا اور اپنے وجود کو باقی رکھا. کل میں نے اشارہ کیا تھا کہ آج ہم فخر کرتے ہیں اپنے آبا اجداد پر کہ جنہوں نے ظلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر, ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کی کلائیاں مروڑ دیں, لیکن ذکر حسین پر مکتب تشیع پر آنچ نہیں آنے دی. ایک پوری بحث ہے یہ جس کو میں آپ کے سامنے صرف اشارہ کر کے گزر رہا ہوں کہ دی آج شیعوں کا قتل عام ہو رہا ہے اس ملک میں, آج شیعوں کا قتل عام ہو رہا ہے. اور ہم نے اس مختصر سی کوشش کی کہ جو جمعے کے دن اس ملک میں شہر میں ہو رہا ہے دھرنا اور احتجاج اور یوم استغاثہ, اس کی حمایت کی ہے. اس لیے کہ مکتب تشیع کے مستقبل سے وابستہ ہے یہ. لہذا اس میں ضروری ہے کہ ہر شخص اپنی ذمہ داری کو سمجھے اور اس میں شریک ہو. اس ملک میں جو کچھ کھیل کھیلا جا رہا ہے تشیع کے خلاف, ہر دور میں ظلم کے خلاف تشیع اپنا سر اٹھاتی رہی ہے, لہذا ہمیں بھی اس دور سے گزرنا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ کہ کوئی ایسا دور آ جائے. ہاں وہ دور آئے گا جب امام زمانہ تشریف لائیں گے کہ ظلم و ستم کا خاتمہ ہوگا, لیکن یہ دور ہمیں صبر, تحمل, برداشت, استقامت, صبر کا معنی ظلم سہنا نہیں, صبر یعنی استقامت, یعنی ڈٹ جانا, یعنی ڈٹے رہنا اپنے مقصد کی راہ میں اور آگے بڑھتے رہنا. ڈٹے رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ جائیں وہیں کھڑے رہیں, ڈٹے رہنے کا یعنی آپ کے پائے ثبات میں لغزش نہ آئے, آپ کے پیر نہیں اکھڑے, آپ کے حوصلے سست اور پست نہیں ہوں. یہ ہے ڈٹے رہنے, استقامت کا معنی. استقامت کا معنی نہیں کہ جہاں وہیں رہے آگے نہ بڑھے, نہیں, صبر یعنی آگے بڑھنا ہے. تو ہمیں اس دور کو گزارنا ہوگا. خدا نے کہا الذین استضعفوا فی الارض, جن کو کمزور بنایا گیا, یعنی خود کمزور نہیں بنے, خود لاچار نہیں بنے, خود بے کس نہیں بنے. الذین استضعفوا فی الارض فعل مجھول ہے, فعل مجھول وہاں استعمال کیا جاتا ہے یعنی جہاں پر فاعل کو ذکر کرنا مراد نہ ہو. بہت ساری وجوہات ہیں, اس میں وارد ہونا نہیں چاہتا. ایک وجہ یہ ہے کہ فاعل جہاں پر ذکر نہ ہو اسے فعل مجھول کہا جاتا ہے, یعنی فاعل نامعلوم ہے. اب کون ظلم کرے گا؟ ہر دور ہر زمانے میں ظالم مختلف ہیں. ایک زمانے کی بات نہیں کہ خدا نے قرآن کو قیامت تک رہنا ہے, ایک ظالم کا تذکرہ ہو جاتا تو بات ختم ہو جاتی. کہا کہ نہیں, جن پر مسلسل ظلم ہوتا رہا, جن کو دبایا جاتا رہا, یہی لوگ زمین کے وارث قرار پائیں گے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. آگے آگے تشریف لائی مومنین, تھوڑی زحمت کریں آگے تشریف لائی. درود بھیجیے محمد و آل محمد. لہذا معرفت ضروری ہے. جب تک معرفت نہیں ہوگی تو پھر انسان پہچان نہیں. معرفت ہے, پہچان ہے, جو در حقیقت انسان کے ذہن میں, انسان کے قلب میں, انسان کی فکر میں اس چیز کی عظمت پیدا کرتی ہے. آپ کی جیب میں کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے اور آپ کی دوسری جیب میں 1000 روپے کا ایک نوٹ ہے. خوب, دونوں کاغذ کے ٹکڑے ہیں, کاغذ کی نگاہ سے دیکھا جائے, سطحی نگاہ سے, لیکن دونوں کے لیے آپ کی معرفت مختلف ہے. دونوں کا سیدھی جیب میں آپ کے کاغذ کا ٹکڑا ہے ود رنگ کارڈ پڑا ہوا ہے, اور الٹی جیب میں آپ کے 1000 روپے کے 5000 کا نوٹ پڑا ہے, لیکن دونوں کی قدر و قیمت کیوں؟ اس لیے کہ دونوں کی معرفت مختلف ہے. اور جب معرفت مختلف ہوتی ہے تو پھر اس چیز کی قدر و قیمت انسان کے ذہن میں راسخ و پختہ ہوتی ہے. اور جب کسی چیز کی قدر و قیمت انسان کے ذہن و قلب میں راسخ و پختہ ہو جائے تو اس چیز کی نسبت انسان کا عمل بھی بدل جاتا ہے, انداز ہی بدل جاتا ہے. اب دیکھا نا, اب ظاہری سطح نکاح سے دیکھے, دونوں کاغذ کے ٹکڑے ہیں. اب بچہ آپ کی جیب میں ہاتھ ڈالے, ایک جیب میں ہاتھ ڈالے گا کاغذ کا ٹکڑا نکالے گا, دوسری جیب میں ہاتھ ڈالے گا جی 1000 روپے کا نوٹ, آپ کیا کہیں جلدی سے 10 روپے کا نوٹ پکڑا دیں گے بچے کو, کہیں ایسا نہ کہ 1000 روپے کا نوٹ جو ہے وہ نگل جائے یا پھاڑ دے اس کو, کرچی اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے. فوراً آپ اس کو, آپ کا عمل بدل گیا. کیوں؟ آپ کو پتا ہے یہ سطحی معرفت نہیں, سطحی معرفت یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے. بچہ اپنی سطحی معرفت سے دونوں کو کاغذ کا ٹکڑا دیکھے گا, لیکن آپ کی معرفت عمیق معرفت ہے, گہری معرفت ہے. آپ سمجھتے ہیں یہ کاغذ کا ٹکڑا نہیں, یہ 5000 روپے کا نوٹ ہے جس سے میں بہت ساری چیزیں خرید سکتا ہوں. تو اب جب معرفت بدلی تو قدر و قیمت بدل گئی, اور جب قدر و قیمت بدلی تو پھر انسان کا عمل اور انسان کی زندگی بدل گئی. درود بھیجیے محمد و آل محمد. تو یہ معرفت اگر امام زمانہ کی نسبت ہمیں حاصل ہو جائے, سطحی معرفت جس کو کل میں نے کہا تھا ایک شناختی کارڈ کی معلومات, جس کو آج میں نے لفظ جس کی اصطلاح تبدیل کر دی ہے سطحی معرفت. سطحی معرفت کیا ہوتی ہے؟ سطحی معرفت, اور چھوٹے بچوں کے لیے, جب انسان سوئمنگ پول میں کھڑا ہوتا ہے کنارے پر تو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بہت ہی چھوٹا سا سوئمنگ پول ہے, کیونکہ سطح نظر آ رہی ہوتی ہے. اور جب پانی کی سطح اوپر سے, پانی کی سطح سے آپ اس کی زمین کو دیکھیں گے, اس کی تہہ کو دیکھیں گے, تو پانی اپنے اندر ایک ایسی خاصیت رکھتا ہے کہ بہت نیچے کی چیز کو بہت اوپر دکھاتا ہے, بہت نیچے کی چیز کو بہت اوپر دکھاتا ہے. بہت ہی سطحی سی معرفت, یہ کہتے ہیں سطحی معرفت. یعنی ظاہر کو دیکھ کر آپ اس کی گہرائی کا, اس کے عمق کا, اور اس کے اندر جو کچھ بھی موجود ہے اس کا اندازہ نہ ہو سکے, یہ ہے سطحی معرفت. گہری معرفت کیا ہوتی ہے؟ یا تو خدا آپ اترے تہ میں اور آپ کو پتا چلے کہ جناب کتنا گہرا پانی ہے, کتنے فٹ ہے. تو سطحی معرفت اور گہری اور عمیق معرفت. اب امام کے لیے دو معرفت ہیں, ایک ظاہری اور سطحی معرفت, لیکن وہ صرف اس حد تک کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کا امام کون ہے. یہ جو ہم جب انسان مر جاتا ہے تلقین کرتے ہیں ایک ایک کا نام لے کر, خدا کا, رسول کا, کتاب کا, کعبے کا, قبلے کا, ائمہ کا, نعم الکتاب, نعم الرسول, نعم الرب جی, نعم النبی, نعم المولا, نعم الائمہ کہتے ہیں نا, تو یہ کس وقت اس کے کام آئے گا؟ کہ جب زندگی میں وہ عقیدہ رکھتا ہوا, الا مردے کے کان میں صرف تلقین پڑ دینے سے اس کی زندگی اور قیامت کی زندگی بدلنے والی نہیں ہے. زندگی میں اگر یقین رکھتا ہوگا کہ میرے ائمہ ہیں جن کے ساتھ مجھے تولا و تبرع اختیار کرنا ہے, اس کے لیے یہ تلقین فائدہ دے گی. لہذا ایسا نہیں ہے کہ, اس لیے کہ کل میں نے کہا تھا دشمن کو ہم سے زیادہ امام کی معرفت تھی, ظاہری معرفت, سطحی معرفت, جس کو میں نے کہا تھا شناختی کارڈ کی معلومات, تو وہ دشمن کو نہیں بچا سکی, نجات سے ہمکنار نہیں کر سکی. اس کا مطلب ہے کچھ اور معرفت ہونی چاہیے. اب جتنے بھی دوسرے ائمہ طاہرین 11, آپ دیکھیں ان کے احادیث موجود ہیں, ان کی سیرت موجود ہے, ان کی زندگی موجود ہے, ان کی شہادت موجود ہے, لیکن امام زمانہ ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہیں, پوشیدہ ہیں. پہلے اگر موقع ملا تو یہ پوشیدہ جو امام ہے یہ کیوں ہے, حکمت کیا ہے, انشاءاللہ خود اس حکمت کو اگر سمجھ جائیں تو خود ہماری زندگی اور اس کا انداز اور امام کی جو معرفت ہے وہ ہماری تبدیل ہو جائے گی. درود بھیجیے محمد و آل محمد. تو کل ہم نے دو احادیث پیش کی تھیں, کہ امام کی معرفت کے لیے من ماتا ولم یعرف اماما زمانہ ہی ماتا میتتا جاہلیہ, جو شخص مر جائے اور اپنے امام زمانہ کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مرا. اور ایک اور حدیث ملتی ہے ہمیں, من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ, بالکل برعکس ہے, ایک میں حب آل نبی پر مرنے کو شہادت قرار دیا گیا ہے اور ایک حدیث میں معرفت امام زمانہ کے حصول نہ ہونے کی صورت میں, حاصل نہ ہونے کی صورت میں موت کو جاہلانہ موت سے تشبیہ دی گئی ہے. درود بھیجے محمد وآل محمد کا. اذن گرامی, اب اس طریقے سے یہ دو قسم کی معرفت ہیں, ایک کو شہادت اور ایک کو جاہلیت کی موت قرار دیا گیا ہے. کیوں, آخر کیا وجہ ہے, ان دو حدیث میں کیا بنیادی فرق ہے, جس کو میں نے کل کہا تھا کہ یہ جو امام نے کوڈ دیا ہے موت کا, جاہلانہ موت کا. دیکھیں جاہلانہ موت اور جاہلانہ زندگی کا معیار انسان کی زندگی کی نعمتیں نہیں ہیں. کل میں نے کیا عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں, انشاءاللہ آپ کی توجہ ہے میرے ساتھ, درود بھیجئے محمد و آل محمد. امام نے کیا کہا کہ جو شخص امام زمانے کی معرفت حاصل نہ کرے تو وہ جاہلیت کی موت مرا. اب جاہلیت کی موت ایک کوڈ ہے, یعنی امام کہنے اس جاہلیت کی موت کے پیچھے پوری زندگی ہے, اور انسان کی زندگی اس کی فکر, اس کی نیت, اس کے افکار, اس کے نظریات, اس کے عقائد سے بنتی ہے. جس طرح گھر مٹی سے نہیں بنتا, گھر اینٹوں سے نہیں بنتا, گھر کھڑکیوں دروازوں سے نہیں بنتا, گھر انسانوں سے بنتے ہیں. وہ مکان ہوتا ہے جس میں کوئی مکینہ ہو, لیکن وہ مکان جس میں انسان رہے اسے گھر کہا جاتا ہے. تو گھر جو ہے, گھرانہ جو ہے, وہ مٹی سے نہیں بنتا, افراد سے بنتا ہے, پیار و محبت سے بنتا ہے. انسان کی زندگی اس کے نظریات, عقائد, آئیڈیالوجی اور نیت سے بنتی ہے. اب امام در حقیقی کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو میں نے کہا ہے کہ امام کی معرفت حاصل نہیں کی جاہلیت کی موت مرو گے, تو اس کے پیچھے تمہاری 40 سالہ 50 سالہ 70 سالہ زندگی ہے. یعنی ان 40 50 60 70 سال کی زندگی میں تمہارے افکار کیا تھے, عقائد کیا تھے, تمہارے نظریات کیا تھے, تمہاری نیت کیا تھی, تمہارے احساسات کیا تھے, تم کیا سوچتے تھے, کیا سمجھتے تھے, کیا عمل کرتے تھے, یہ پوری زندگی ہے. تب جا کر جیسی زندگی ہوگی ویسی موت ہوگی, اور جیسی موت ہوگی ویسے ہی حشر ہوگا, اور جیسے ہی حشر ہوگا ویسے ہی نام اعمال ہوگا, اور جیسے نام اعمال ہوگا ویسے ہی انسان کو جنت یا جہنم میں درجہ عطا کیا جائے گا. لہذا اب بات یہ واضح ہو گئی کہ کتنی قیمتی ہے وہ زندگی کہ جس میں امام کی معرفت حاصل ہو جائے. یعنی امام کی معرفت کے حصول سے امام کے متعلق آپ کی قدر و قیمت بدل جائے گی. نوٹ اور اس کاغذ کی مثال آپ کے ذہنوں میں, جب قدر و قیمت بدلے گی تو سوچنے کا, دیکھنے کا, اٹھنے کا, بیٹھنے کا انداز بدل جائے گا, اور جب زندگی کا انداز بدل جائے گا تو پھر زندگی کا عمل بھی بدل جائے گا, اور جب عمل بدل جائے گا تو پھر اس عالمانہ زندگی کے ساتھ انسان امام کی خدمت میں حاضر ہوگا. درود بھیجے محمد و آل محمد کا. یعنی درحق امام یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو امام کی معرفت حاصل کر لے وہ عالمانہ زندگی رکھتا ہے, عالمانہ موت ہوتی ہے, اور جو امام کی معرفت حاصل نہ کرے وہ جاہلانہ زندگی بسر کرتا ہے, جاہلانہ موت ہوتی ہے. تو جاہلانہ زندگی کا معیار تجمل, آسائشیں, نعمتیں, ناز و نعم نہیں ہے. بہت ساری قومیں قرآن نے بیان کی ہیں جن کی سرنوشت, جن کی داستانیں بیان کی ہیں قرآن کریم نے. کیا قوم سمود, قوم عاد, اصحاب حجر, یہ بہت ترقی یافتہ قومیں تھیں, بڑے بڑے شہر بناتی تھیں, بڑے بڑے جو ہے یہ محلات تعمیر کرتی تھیں, لیکن قرآن نے کہا کہ ظاہری ترقی جہالت یا عالمانہ زندگی کا معیار نہیں ہوتی ہے, بلکہ بہت ساری قومیں تھیں, قوم عاد, قوم سمود, اصحاب حجر, یہ ماڈرن دنیا کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو ان کے پاس بہت ساری ایسی ٹیکنالوجی تھی کہ جس کو استعمال کرتے تو رہتے تھے, بڑے بڑے گھر بناتے تھے, پہاڑوں کے اندر گھر بناتے تھے, پتھروں کو تراشتے تھے, ارمادات العماد, اور بہت ساری ایسی آیاتیں, بہرحال وقت کے دامن گنجائش نہیں, ان کی مثالیں اشارہ کرتا وہ گزر رہا ہوں. تو جاہلانہ زندگی کا تعلق نعمتوں سے نہیں ہے. جاہلان زندگی کا تعلق انسان کی فکر سے ہے, افکار سے ہے, نظریات سے, عقائد سے ہے کہ انسان کیا سوچ رکھتا ہے اور وہ سوچ اس کی زندگی پر حاوی ہو اور سوچ کے مطابق اس کا عمل تبدیل ہو. اب ان دو روایات کو اپنے سامنے رکھیں. بات ہو رہی ہے امام زمانہ کی معرفت کے حصول کے سلسلے میں. ہمارا موضوع کیا ہے؟ امام زمانہ کی معرفت. سورہ انبیاء کی 105 آیت کے ذیل میں ہم ان چار روزہ مجالس میں ہم نے اپنا موضوع امام زمانہ کی معرفت رکھی ہے. تو اب آئیے دیکھیں کہ یہ دو قسم کی جو احادیث بیان کی, ممات علی حب آل محمد مات شہیدہ ومات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ, جو امام زمانہ کی معرفت حاصل نہ کرے اور مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرے. درود بھیجئے محمد و آل محمد. اب عزیزان گرامی, یہ کیوں کہا کہ جو اہل بیت کی محبت میں مر جائے, آل محمد کی محبت میں مر جائے؟ یہ محبت کیا چیز ہے؟ خب اس کو تھوڑا سا کھولتے ہیں, پھر آل محمد کی محبت میں مرنے کو شہادت کیوں کہا ہے؟ بس آج صرف اتنا رکھوں گا, اور چونکہ مجلس تاخیر سے شروع ہوئی ہے حالات کی وجہ سے آپ کے سامنے ہے, پھر میں گزارش کروں گا انشاءاللہ کل ہم انشاءاللہ ٹھیک 9 جو ہے وہ اپنی مجلس شروع کر دیں گے, یعنی اپنی حدیث کا آغاز کر دیں گے. آپ حضرت بھی تھوڑا سا تعاون کریں, ساتھ ساتھ تشریف لیں آئیں تاکہ 8:30 تک مجلس شروع ہو سکے اور ہم انشاءاللہ ٹھیک 9 اپنے گفتگو کا آغاز کر سکے. درود بھیجئے محمد وآل محمد. اب مجھے اسے کوئی غرض نہیں کہ میری مجلس میں پورا حال بڑھ جائے یا 10 ہوں, لیکن اگر ایک آدمی کی بھی اصلاح ہو جاتی ہے, ایک آدمی کی معرفت بدل جاتی ہے, یہ میرے اور آپ کی مجلس کی قبولیت کی علامت ہے. درود بھیجئے محمد وآل محمد. مل کے درود بھیجئے محمد وآل محمد. جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ شہید ہے. کیوں؟ یہ محبت کیا ہے؟ محبت معرفت سے ہوتی ہے. محبت معرفت سے ہوتی ہے, محبت صفات سے ہوتی ہے. لہذا آل محمد سے محبت, کائنات کی تمام خوبصورتیوں سے محبت ہے. آل محمد سے محبت, کائنات کی تمام رعنائیوں سے محبت ہے. آل محمد سے محبت, کائنات کے تمام جمال سے محبت ہے. آل محمد سے محبت, کائنات کی تمام بلندیوں اور رفعتوں سے محبت ہے. یعنی انسان جب آل محمد سے محبت کرے گا تو جو کچھ بھی خدا نے اہل بیت کو دیا ہے اس سے محبت کرے گا. یعنی در حقیقت انسان اگر بستر مرگ پہ بھی موت کو گلے لگائے گا تو خدا کہہ رہا ہے کہ یہ اپنی ذمہ داریوں کو پہچانتے ہوئے مرے گا. آل محمد سے محبت اپنی ذمہ داریوں کو پہچاننا, آل محمد سے محبت شہادت کی تمنا رکھنا, آل محمد سے محبت یعنی موت کو گلے گلے خوشی سے, موت کو خوشی خوشی گلے لگانا. یعنی آل محمد کی جو محبت میں مرے گا وہ اپ ڈیٹ ہوگا, آگاہ ہوگا, ببصیرت ہوگا کہ اسے کیا کرنا چاہیے. ایسا نہیں ہوگا کہ محبت تو کرے اہل بیت سے, امام حسین سے محبت ہو, علی سے محبت ہو, امام اہل بیت سے محبت ہو, آل محمد سے محبت کا دعویٰ کرے, لیکن ان کے عمل سے, ان کی صفات سے, ان کے کردار سے محبت نہ ہو. تو آل محمد کی محبت میں مرنے والا اپنی ذمہ داریوں کو پہچان کے مرے گا, اور جو ذمہ داریوں کو پہچانتا ہے اگر وہ بستر مرگ پہ بھی مرے گا تو اسے شہادت کا درجہ عطا کیا جائے گا. اس طریقے سے کہا کہ اہل بیت کی محبت کو اپنے دل میں راسخ و پختہ کرو, یعنی اپ ڈیٹ رہو, آگاہ رہو, متوجہ رہو, بابصیرت بنو, ہوشیار بنو, عالم بنو, جاہل نہ بنو. اس کے بعد آئیے اسی حدیث پر, مشہور معروف حدیث, جو امام کی معرفت حاصل نہ کرے وہ در حقیقت جاہلیت کی موت, یعنی اس کی پوری زندگی عالمانہ زندگی نہیں ہے. یعنی جب عالمانہ محبت اہل بیت کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے, اہل بیت کی زندگی اور سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے انسان جب زندگی گزارے گا تو عالمانہ زندگی گزارے گا, جاہلانہ زندگی نہیں گزارے گا. اس لیے کہ ہم تو اس کے ماننے والے ہیں جو اس ممبر پہ بیٹھ کر سلونی سلونی کا نعرہ لگاتا ہے, جو یہ کہتا ہے مجھ سے پوچھ قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان سے اٹھ جاؤں, میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جاننے والا ہوں. تو ہم اس کے ماننے والے ہیں. تو دونوں زندگی کا اختتام یا شہادت پر ہے یا جاہلانہ موت پر ہے، لیکن دونوں کے پیچھے ایک پورا اصول ہے، شہادت یعنی عالمانہ زندگی، امام زمانہ کی معرفت کا حاصل نہ ہونا یعنی جاہلانہ زندگی۔ اگر یہ نقطہ واضح ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری مجلس کا مرکزی خیال آپ کے ہاتھ میں آ گیا۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ لہذا اہل بیت کی محبت یعنی عالمانہ زندگی، اور امام زمانے کی معرفت کا حصول کرنا ہونا یعنی جاہلانہ زندگی۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ عالمانہ زندگی کیسے حاصل کی جائے، امام کو کیسے پہچانا جائے۔ امام کی بہت کم احادیث ہیں یا امام کے بہت کم توقی ہیں، توقی کہتے ہیں امام کے سگنیچر والے ان خطوط کو جو یا تو ان کے چار اصحاب نے امام کی خدمت پیش کی اور امام نے اس کے نیچے اپنا سگنیچر لکھ کے اس کا جواب دیا ہے، یا اپنی طرف سے امام نے کچھ خطوط لکھے ہیں اپنے نائبوں کو اور اپنے شیعوں کو مخاطب قرار دیا ہے، اس کو عربی زبان میں توقیع کہا جاتا ہے، تے واو قاف یہ عین توقیع۔ امام کی معرفت یا امام کے ان توقیع سے ہوگی، امام کی ان مخصوص احادیث سے ہوگی، یا امام کے القاب سے ہوگی۔ ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہمارا امام غائب ہے۔ امام زمانہ کے لیے دو نظریات پائے جاتے ہیں، مکتب تشیع یہ کہتا ہے امام موجود بھی ہے موعود بھی ہے۔ موعود کسے کہتے ہیں؟ میم واو عین واو دال موعود، جس کا وعدہ کیا گیا ہو۔ موجود جس کا وجود ہو، جو وجود رکھتا ہو۔ امام کے لیے دو نظریات ہیں، ایک کہتے ہیں امام موعود ہے، صرف وعدہ کیا ہے اللہ نے وعدہ کیا کہ ایک شخص آئے گا جس کا نام مہدی ہوگا، وہ آ کر زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ یہ ہمارے برادران اہل سنت کا نظریہ ہے کہ موعود ہیں امام مہدی، لیکن ہم کہتے ہیں موعود نہیں ہے وہ، امام مہدی موعود بھی ہیں اور موجود بھی ہیں۔ بہت فرق ہے، بہت فرق ہے دونوں میں۔ صرف موعود کہنے یعنی امام آئیں گے کریں گے، بعض کہتے ہیں کہ پیدا ہوں گے، بہت سے اہل سنت برادران کے نظریے بھی ہے کہ پیدا ہوں گے، وعدہ کیا گیا ہے۔ اور جو یہ نظریہ رکھے کہ امام موعود بھی ہے اور موجود بھی ہے، تو موجود کو ماننا موعود کے ساتھ اس کا عمل کچھ اور ہوگا، اور جو صرف موعود مانتا ہے اس کا عمل کچھ اور ہوگا۔ 100% انسان کی در حقیقت فکر ہی بدل جائے گی جو یہ کہ اللہ نے وعدہ کیا امام آئیں گے، کب آئیں گے پتہ نہیں، کیسے آئیں گے پتہ نہیں، کیا کریں گے پتہ نہیں، لیکن ہم تو کہہ رہے ہیں کہ موعود بھی ہے اور موجود بھی ہے، اور جب موجود مان لیا تو پھر امام کو حاضر و ناظر مان لیا، امام کو حی اور ناظر مان لیا، اور جب امام حی اور زندہ ہے تو پھر اس کی قوم کبھی مردہ نہیں ہو سکتی، اس کی قوم بھی زندہ ہوگی، وہ بھی زندہ ہوگا، وہ بھی موجود ہوگا، اس کی قوم بھی میدان عمل میں موجود رہے گی۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ اس لیے ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم امام غائب کے ماننے والے ہیں۔ امام غائب کے ماننے والے کون ہیں؟ جو صرف موعود مانتے ہیں، لیکن جو امام موعود و موجود کے ماننے والے ہیں وہ امام قائم کے ماننے والے ہیں۔ امام کو ان کے القاب سے پہچانے، امام کی معرفت حاصل کرنی ہے تو پھر امام کو اس کے القاب سے پہچاننا ہوگا۔ ہم کہتے ہیں امام قائم، قائم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ تو قائم کا معنی کچھ اور ہے، موعود کا معنی کچھ اور ہے۔ لہذا بات واضح ہو گئی کہ جو موعود مانتا ہے وہ حرکت میں نہیں آئے گا، وہ تحرک اختیار نہیں کرے گا، اس کی زندگی میں کوئی ہلچل و طوفان نہیں ہوگا، بلکہ جو موجود مانتا ہے اس کے لیے تیاری بھی کرے گا۔ امام موجود ہے، ہاں پردہ غیبت میں ہے، لیکن یہ غائب ہونا ہمارے لیے ہے، امام غائب نہیں ہے، پردہ ہماری آنکھوں کے سامنے پڑا ہوا ہے، امام حاضر و موجود ہے، ہم اندھے ہیں کہ امام کو نہیں دیکھ سکتے، ہم اندھے ہیں۔ اور یہی وجہ جب امام تشریف لائیں گے تو لوگ کہیں گے ارے ان کو تو ہم نے دیکھا ہے کئی مرتبہ اپنی زندگی میں، ہر سال امام تشریف لاتے ہیں، موسم حج میں، ایام حج میں خیمہ لگتا ہے امام کا، زیارت ہوتی ہے مخصوص افراد کو۔ یہ ہم اندھے ہیں، ہماری آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے مادیت کے، ہم امام کو نہیں دیکھ سکتے، امام موجود ہے، امام حاضر ہے، امام قائم ہے، درود بھیجئے محمد و آل محمد کا۔ بس ایسا نہیں، بس چونکہ وقت کافی ہو گیا ہے تو گفتگو یہاں تک رکھوں گا، اور آج میں چاہتا تھا کیونکہ تاخیر سے مجلس شروع ہوئی ہے، امام کو قائم کیوں کہا جاتا ہے، امام کا لقب قائم کیوں ہے، کچھ روایات کی روشنی میں اسے پیش کرنا چاہتا تھا، انشاءاللہ کل جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اور میرے پاس میرے استاد کی کتاب ہے آیت اللہ جواد عاملی کی، کہ جس میں انہوں نے ان روایات کو جمع کیا ہے جو امام کے لقب کے بارے میں ہے، جس کو میں نے کہا امام کو ان کے لقب سے پہچانے، جب لقب کی معرفت حاصل ہو جائے گی تو پھر ہمارا عمل بدل جائے گا، بس عمل بدل جائے گا۔ لہذا اب آپ دیکھیے، صرف آخری نقطہ کہہ کر میں مصائب کی طرف بیٹھا ہوں، جو امام کو موعود مانتا ہے، امام آئیں گے، ٹھیک، مثال کے طور پر آپ کے ذہن میں ہو گئے مہمان آئے گا، ابھی کب آئے گا یہ نہیں پتا، کیسے آئے گا یہ نہیں پتا، کیا کام کرے گا یہ بھی نہیں پتا آپ کو، تو کیا آپ اس کے لیے تیاری کریں گے؟ پتہ ہی نہیں کہ ایک کہہ دیا تھا ابا صاحب نے کہ جائے مہمان آئے گا، وہ کون آئے گا، کب آئے گا، کیسے آئے گا، کیا کام کرے گا، کس وقت آئے گا، کچھ نہیں پتا، اس کا عمل کیا یہ استقبال کرے گا، تیاری کرے گا؟ نہیں۔ لیکن اگر بتا دیا جائے کہ مہمان آنے والا ہے، کسی وقت بھی آ جائے گا، تیاری کر لو، کسی وقت بھی جمعے کے دن صبح کے وقت آواز آ جائے گی امام کی کہ میں مہدی ہوں، میرا ظہور ہو گیا ہے۔ وہ اکثر کبھی کبھی میں مزاحن ایک جملہ کہتا ہوں کہ ہماری پوری قوم تو شبیداری کر کے سو رہی ہوگی فجر کے وقت، مسجد میں جو چچار بیچارے بزرگ ہوں گے وہ کیا امام کی مدد کر سکیں گے، کسی کا گردہ خراب ہوتا ہے، کسی کو بلڈ پریشر کی بیماری ہوتی ہے، کسی کو دل کا عارضہ ہوتا ہے، کوئی بھاگ نہیں سکتا، کوئی دوڑ نہیں سکتا، بزرگ تو اس طرح بھاگ دوڑ نہیں کر سکتے نا، پوری قوم تو شبیداری کر کے سو رہی ہوگی، تو امام آواز بھی دیں گے تو کس کو دیں گے؟ تو سوچنا چاہیے اگر اس جمعے کا امام کی آواز آ گئی تو پھر ہم کتنے طلبگار ہیں شہادت کے، امام کی خدمت میں۔ یا اللہ، اتنا ایک شخص تھا، واقعہ آگے واقعہ نقل کر کے آپ کی زحمت کو تمام کروں گا۔ امام آگے اور امام نے کہا چلیں بھائی آئیے، آپ بڑی تمنا کرتے تھے نا اعلی جل جل مولا آئیے، امام کا آئیے بسم اللہ، باب شہادت کھلا ہے، تقدم، تشریف لائیے۔ ایک شخص تھا کربلا میں جو زیارت وارثہ کی جملہ بہت پڑھتا تھا، یا اللہ اتنا کن معاکم، اے کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے مولا، وہ نہ سنے نا، اے کاش میں بھی ہوتا میدان کربلا میں۔ یہ زبان سے کہنا بہت آسان ہے، عمل سے ثابت کرنا بہت مشکل ہے۔ تو اس کا نام یہ اللہ اتنا پڑ گیا تھا، یا اللہ اتنا ادھر آؤ، یا اللہ اتنا یہ کام کر دو، یا اللہ اتنا وہ کام کر دو۔ ایک دن اچھا اس کی زبان پہ یہی رہتا تھا، یا اللہ اتنا، یا اللہ، اے کاش میں بھی کربلا میں ہوتا، ہم جیسا کوئی مومن تھا جو ایمان کے بڑے بڑے دعوے کرتا لیکن عمل کے وقت بالکل زیرو۔ ایک دن آیا چپ، ساکت، خاموش، لوگوں نے پوچھا آج کیا ہوا بھائی، تو یہ زبان پہ ورد نہیں جو ہمیشہ رہتا تھا، یا اللہ اتنا کننا معاکم، اے کاش ہم بھی ہوتے، تیرا نام اصل بھول گئے، تجھے اس لقب سے یاد کرنے لگے۔ کہا کہ آج مجھے میرے ایمان کی حقیقت پتہ چل گئی۔ کہا کیسے؟ یہ سوچنے کا مقام ہے، اگر یہ واقعہ صحیح بھی نہ ہو، اگر یہ واقعہ صحیح بھی نہ ہو پھر بھی سوچنے کا مقام ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہ لیں گا رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ میدان کربلا ہے، امام نماز ظہر کے لیے صف آ رہا ہے۔ امام نے کہا ادھر آؤ، تمہیں بڑا ارمان تھا نا میدان کربلا میں ہوتے تو یہ کرتے وہ کرتے، بہت سے لوگ ہوتے ہیں ڈینگے بہت مار رہے ہوتے ہیں، لیکن جب میدان عمل کا وقت آتا تو اس کا ہماری اردو میں کیا کہتے ہیں، بہت ہی عامیانہ لفظ ہیں، پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں۔ ادھر آؤ۔ کیا جی مولا حاضر، تابے دار مولا آپ کا زدار ہوں، خادم، خدمت گزار، سر سامنے کھڑے ہو جائے، نماز پڑھوں گا میں۔ اچھا مو ٹھیک ہو، مسئلہ ہی نہیں ہے، سامنے کھڑا ہو گیا، یہ تیر چلا، سامنے تیر آتا دیکھا ہٹ گیا، دنیا کی محبت آ گئی، تیر امام کو لگا، پھر اس کو ہوش آیا، شیعہ تو تھا نا، محبت ناقص تھی لیکن تھی، تو میں نے کیا کیا، امام کو تیر لگے، پھر دوبارہ سینہ دان کیسے کھڑا ہو گیا، پھر دوسرا تیر چلا، بیوی کی محبت یاد آ گئی، پھر ہٹ گیا، پھر ہوش آئے گی کہ میں نے کیا کیا، تیر امام کو لگ گیا، پھر تیسری دفعہ کھڑا ہوا عزم کر کے، پھر بچوں کی محبت یاد آ گئی، کئی دفعہ ایسا ہوا کوئی نہ کوئی محبت آڑے آتی اور ہٹ جاتا۔ اسی اثنا میں امام نے نماز سمام کی اور کہا کہ تمہارے لیے صرف یہ کہنا کافی ہے کہ ہم میدان کربلا میں ہوتے، تم نہیں آ سکتے تھے کربلا میں، تم نہیں کر سکتے. تو اگر جن کو آرزو ہے میدان کربلا کی، تو پھر وہ کربلا اثر کے لیے تیاری کریں کہ حسین کا بیٹا آ کر خون حسین کا انتقام لے گا. اس کے لیے تیاری کرنی ہے. یہ تمام ظلم و ستم اسی وجہ سے ہے کہ اس امام کی تیاری نہ کر سکو تم، اس امام کی فوج نہ بن سکو تم. میں نے کئی جگہ یہ جملہ کہا ہے، آپ کی نظر کر رہا ہوں، آپ کی سماعت کی نظر، میری بائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں. یہ وہ محلہ ہے کہ جس میں دسیوں شہداء ہیں. کل بھی میں نے عرض کیا تھا، آج بھی میں عرض کر رہا ہوں، تشیع کو بیدار نہ ہونے دو، آگاہ نہ ہو، اپنی ذمہ داریوں پر عمل کرنا چھوڑ دیں. کیوں تشیع کو سزا دی جا رہی ہے آج؟ وجہ یہ ہے کہ یہ شیعت اس شیعت میں تبدیل نہ ہو جائے جو اپنے امام وقت کے ساتھ مل کر دنیا سے ظلم و ستم کا خاتمہ کرے گی. اس لیے سزا دی جا رہی ہے، یہ حقیقت ہے. جس کو میں کہتا ہوں کہ جب امام انٹرنیشنل ہے، یہ تمام ظلم و ستم اسی وجہ سے ہے کہ اس امام کی تیاری نہ کر سکو تم، اس امام کی فوج نہ بن سکو تم. میں نے کئی جگہ یہ جملہ کہا ہے، آپ کی نظر بھی کر رہا ہوں، آپ کی سماعت کی نظر، میری بائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں. یہ وہ محلہ ہے کہ جس میں دسیوں شہداء ہیں. کل بھی میں نے عرض کیا تھا، آج بھی میں عرض کر رہا ہوں، تشیع کو بیدار نہ ہونے دو، آگاہ نہ ہو، اپنی ذمہ داریوں پر عمل کرنا چھوڑ دیں. کیوں تشیع کو سزا دی جا رہی ہے آج؟ وجہ یہ ہے کہ یہ شیعت اس شیعت میں تبدیل نہ ہو جائے جو اپنے امام وقت کے ساتھ مل کر دنیا سے ظلم و ستم کا خاتمہ کرے گی. اس لیے سزا دی جا رہی ہے، یہ حقیقت ہے. جس کو میں کہتا ہوں کہ جب امام انٹرنیشنل ہے، تو اپنی فکر کو بھی انٹرنیشنل لیول پر لے جانے کی ضرورت ہے. یہ نہیں سوچتے کہ امام بین الاقوامی ہو اور ہم جو ہیں وہ ایک چھوٹے سے محلے میں جو ہے دال اور پیاز اور آلو کا بھاؤ معلوم کر رہے ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ایک صاحب نے اعلان کر دیا، پوسٹر لگا دیے، ٹرک کے برابر انڈا. اب لوگ پریشان، بھائی جب انڈا ٹرک کے برابر ہوگا تو وہ اس کو انڈا دینے والا جانور کتنا بڑا ہوگا، ٹکٹ فروخت ہوگا پورے شہر میں ایک طوفان، جناب ٹرک کے برابر انڈا پتا نہیں کس دیو کا ہوگا، کیا ہوگا. اور جب پردہ ہٹائے گا تو ایک جگہ ٹرک کھڑا تھا، پلیٹ میں انڈا رکھا تھا. ان لوگوں کی ذہنی سطح ہی نہیں تھی انہیں کہ وہ یہ سوچ سکے ٹرک کے برابر انڈا ہوگا. لوگ پتا نہیں کیا کیا سوچ رہے تھے. تو اپنی سوچ کو امام کی سوچ کے مطابق لانے کی ضرورت ہے. امام انٹرنیشنل ہے تو ہماری سوچ کو بھی بین الاقوامی انٹرنیشنل ہونا چاہیے. اور وہی شیعت کامیاب ہوگی جو اپنی سوچ کو بین الاقوامی امام کی سوچ کے مطابق قرار دے. جب امام بین الاقوامی، سارے کام بین الاقوامی، کسی محلے، کسی سادات بارہ، زیدی، تقوی، نقوی، جعفری کے لیے نہیں آئیں گے امام، پوری انسانیت، پوری دنیا کے لیے آئیں گے. انٹرنیشنل امام ہے، بین الاقوامی امام ہے. تو پھر شیعت کو بیدار نہ ہونے دو، توڑو، مسلو، کچلو، ان کو تقسیم کرو، ان کو ڈراؤ، دھمکاؤ، دھماکے کرو، گولیاں مارو، ان کو جتنا ہو سکے ان پر ظلم و ستم کرو، تاکہ یہ اس امام کے لیے تیار نہ ہو سکیں. اس امام کے لیے جو بین الاقوامی سطح پہ آ کے ہمارے جاؤ حشم کی در حقیقت جڑوں کو نکال دے گا، ہمارے جاؤ حشم کا جنازہ نکال دے گا. دعائے ندبہ پڑھیے، میں آپ سے گزارش کروں گا، دعائے ندبہ کا ترجمہ جا کے پڑھیے، پتہ چلے کہ امام کرے گا کیا. کر میری آپ سے گزارش ہے، آپ میری مجلس میں آئے نا، لیکن دعائے ندبہ کا ضرور ترجمہ پڑھیں. کیا کہہ رہے ہیں آپ امام سے؟ دعائے ندبہ کیا کہہ رہی ہے آپ سے؟ امام کیا چاہ رہے ہیں؟ کیسی فوج چاہ رہے ہیں؟ بس تو معرفت بدل جائے. جب معرفت بدلے گی تو قدر و قیمت بدلے گی، جب قدر و قیمت بدلے گی تو پھر زندگی کا سلیقہ بدل جائے گا. درود بھیجے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، امام کی معرفت نہ ہو تو پھر زہرا پہ جلتا ہوا دروازہ گرتا ہے. امام وقت کی معرفت نہ ہو پھر علی کو شقی ترین فرد کے ہاتھوں زخمی ہونا پڑتا ہے. امام کی معرفت نہ ہو تو پھر حسن کے جنازے پر تیر لگتے ہیں. اللہ، امام کی معرفت نہ ہو تو پھر حسین کو بے دردی سے شہید کیا جاتا ہے. امام کی معرفت نہ ہو تو ایک بہن اپنے بھائی کے لاشے پہ آ کے اپنے بھائی کو نہیں پہچانتی, اس لیے کہ لاش یا سر سے پہچانی جاتی ہے یا لباس سے پہچانی جاتی ہے یا انگوٹھی جیسی کسی علامت سے پہچانی جاتی ہے. لیکن حسین تو اس عالم میں ہے کہ سرطن سے جدا ہو چکا ہے, لباس کو لوٹ لیا گیا ہے, وہ انگشت مبارک جس میں انگوٹھی تھی اس کو کاٹ دیا گیا. اللہ اکبر. ہاں جب امام کی معرفت نہ ہو تو سکینہ کو تماچا لگتے ہیں, جب امام کی معرفت نہ ہو تو سید سجاد کو ہتھکڑیاں بیڑیاں پہنائی جاتی ہیں. بس عزاداروں, 11 محرم کو یہ قافلہ چلا ہے, اور جب قافلہ چلا تو بی بی زینب نے ایک ایک کر کے بیویوں کو سوار کیا, آخر میں سید سجاد کو سوار کیا, اور اس کے بعد تنہ تنہا بی بی کھڑی ہے. اب زینب ایک دفعہ فرات کی طرف رخ کیا ہوگا, بھیا ابا بڑی شان سے لے کے آئے تھے, آؤ بیٹھا علی اکبر, ارے پھوپھی سوار ہونا چاہتی ہے, بھیا حسین ارے مدینے سے چلے تھے, بڑا انتظام تھا, قناتیں تھیں, حجاب سے پردے تھے, آؤ بہن سوار ہونا چاہتی ہے. اس طریقے سے قافلہ چلا ہے اہل بیت کا. اور ایک دفعہ جب قتل گاہ سے یہ قافلہ گزرا تو جناب سید سجاد نے بابا کا لاشا دیکھا. مقاتل دلی کہے بیویوں نے اونٹ سے اپنے آپ کو گرانا شروع کیا. ہر بی بی ایک ایک والی کے راز لاشے پہ پہنچ کے بیان کر رہی ہے. جناب سید سجاد کو دیکھا, رنگ متغیر ہے, جان دے رہے ہیں. کہا بیٹا سید سجاد عالم ہے. کہا پھوپھی اماں ان کے لاشیں دفن ہو, ارے زہرا جسے چکیاں پیس پیس کے پالا ہو اس کا لاشا دفن نہ ہو, بے گورو کے بنوریاں پڑا ہو سرزمین کربلا میں. جناب زینب نے دلاسا دیا, بیٹا سید سجاد خدا کا وعدہ ہے یہاں بارگاہ بنے گی, یہاں تیرے بابا کے زوار آئیں گے, یہاں ماتم ہوگا, یہاں واہ حسینہ کی صدائیں بلند ہوگی. زدداروں یہ قافلہ چلا ہے, دربار ابن زیاد میں پہنچا, سر حسین کے لیے کہا گیا کہ مختلف مقامات پر امام کا سر در حقیقت نوک نظب تلاوت کر رہا تھا. جب دربار ابن زیاد کے قریب پہنچا تو مقاتل نے لکھا ہے امام حسین کی آنکھوں سے اشک جاری ہوئے, اس لیے کہ حسین کے لیے یہ منظر دیکھنا بہت سخت ہے. ایک چادر تطہیر جس کے لیے نازل ہوئی ہو, آئے تطہیر نازل ہوئی ہو, وہ بے مکنا ہو چادر دربار ابن زیاد میں حاضر.
قبول فرما.